نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ حدید سے جن مدنی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا اتنا بڑا کوئی اور گلدستہ نہیں ہے. شروع میں چار صورتیں مدنی ہیں، سورہ بقرہ اور آل عمران اور نساء اور مائدہ، اور وہ بہت طویل ہیں، سوا چھ پاروں پر پھیلی ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ تعداد کے اعتبار سے تو وہ چار ہی ہیں. اس کے بعد دو مدنی صورتیں اور آئی تھیں، سورہ انفال، سورہ توبہ، پھر وہ اکیلی منفرد صورت تھی سورہ نور، پھر ایک منفرد صورت سورہ عذاب، پھر تین صورتیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ فتح اور سورہ حجرات. اس کے بعد یہ دس صورتیں ہیں تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا گلدستہ. ان میں جو مشترک مضامین ہیں وہ میں کل بیان کر چکا ہوں. ان میں سے سات صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، تین باقی ہیں. کل جو ہم نے آخری تین صورتیں پڑھی تھی ان کے بارے میں صرف ایک بات میں چاہتا ہوں کہ اور واضح کر دوں، کہ آپ نے خود یہ محسوس کر لیا ہوگا کہ ایک طرف تو وہ موضوعات کے جو بہت تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے ہیں طویل مکی یا مدنی صورتوں میں، ان میں ان کے خلاصے، اور دوسری طرف ان میں بھی ایک ربط یہ ہے کہ سورہ حدید ان میں جامع ترین صورت ہے. سورہ حدید میں یہ تمام مضامین آ چکے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کے ایک ایک حصے کو لے کر اس کی مزید تشریح پر یہ صورتیں مشتمل ہیں. مثلاً ایک آیت جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے شمار کیے جانے کے قابل ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری میزان بھی اتاری تاکہ لوگ عدل اور انصاف پر قائم ہوں، وانزلنا الحديد، اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فیہ باس شدید، جس میں جنگ کی قوت ہے، وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں، جہاں تلواریں بنتی ہیں نیزے بنتے ہیں وہیں پھکنی اور توا اور فرات بھی بنتا ہے، لیکن یہ کہ اصلاً یہ ہے فیہ باس شدید. ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے سب وقف ہو کر میدان میں آتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں. اللہ کی مدد کیسے؟ کہ دین اس کا ہے، اس کو قائم کرنا نافذ کرنا اللہ کی مدد ہے، اور اس کو نافذ کرنا قائم کرنا اصلا فریضہ ہے رسول کا، تو جو بھی کوئی اس میں اس کا ہاتھ بٹاتا ہے تو گویا کہ وہ رسول کا مددگار ہے. ان اللہ قوی عزیز، جان لو کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ تمہارے امتحان کے لیے اس نے یہ نظام بنایا ہے، ورنہ وہ خود قوی ہے، خود عزیز ہے، زبردست ہے، طاقت والا ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے. آنے واحد میں باطل کو ملیا میٹ کر دے، حق کو غالب کر دے، اس کے لیے تو یہ کن فیکون کسی بات ہو، لیکن پھر تمہارا کیسے ظاہر ہوگا کہ تم کتنے کچھ ایمان والے ہو اور کتنی کچھ تمہارے اندر ایمان کی طاقت ہے اور قوت ہے؟ اس کا ظہور اصل میں اسی طرح ہو. اب اس ایک آیت کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو پوری سورہ صف جو ہے اس ایک آیت کی شرح ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ صف بھی ختم ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو مددگار بنو اللہ سے، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، تو نصرت اللہ کی اور نصرت رسول کی، وہی کہ جو سورہ حدید کی اس آیت میں ہے اسی پر ختم ہوئی سورہ صف، اور قتال اور جہاد اسی پر، پوری سورت جو ہے اسی موضوع. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافقون کا معاملہ طویل مدنی صورتوں میں اس قدر شرح و بسط کے ساتھ آیا ہے. سورہ نساء میں اس کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہم ترین موضوع ہی نفاق ہے. پھر یہ کہ سورہ توبہ، سورہ احزاب، ان میں سب میں ہم دیکھ چکے. سورہ محمد میں کس قدر وضاحت سے گفتگو ہے، لیکن یہ جو پھر آخری آیت سورت ہم نے رات پڑھی سورہ منافقون، یہ کل 11 آیات میں اس سب کا خلاصہ، اس مرض کی حقیقت کیا ہے، اس کا نقطہ آغاز کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے مدارج کیا ہے، اس کی ہلاکت آخرینی کا عالم کیا ہے، پھر یہ کہ اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے، اور کہیں کوئی چھوت لگ جائے اس مرض کی تو اس کی دوا کیا ہے. یہ چونکہ اس نفاق کے لیے لفظ قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے، روگ کا، بیماری کا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو ہمارے ہاں میڈیسن کی تعلیم میں کسی ایک مرض کو لے کر جن جن عنوانات کے تحت بحث ہوتی ہے، اسباب کیا ہیں، پری ڈسپوزنگ کازز کیا ہیں، ایکسائٹنگ کازز کیا ہیں، سمپٹمز کیا ہیں، پھر یہ کہ اس کا اب کیا امکان ہے اس کے صحت یاب ہونے کا ہے یا نہیں ہے، مدارج کیا ہیں، پھر یہ کہ اس کی پریکاشنری میئرس کیا ہیں، اور پھر یہ کہ اگر ہو گیا یہ مرض تو اس کا علاج کیا ہے. ان تمام موضوعات پر یہ 11 آیتیں جو ہیں محیط ہیں ان تمام کے بارے میں گفتگو. اب جو آگے ہم چل رہے ہیں تو سورہ تغابن، یہ اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ 5 سورتیں مسبحات ہیں، یہ آخری مسبحات میں سے ہیں. اس کے بعد 2 سورتیں جو ہیں ان میں آغاز جو ہے تسبیح سے نہیں. تغابن جو ہے سورہ مبارکہ، اس کی ایک عجیب کیفیت ہے کہ ایمان کے حقائق اور مضامین جو اصلاً مکی صورتوں کے مضامین ہیں اور طویل بحثیں آئی ہیں، لیکن ان کا خلاصہ آپ کو ان 18 آیات میں ملے گا. پہلی 10 آیات میں ایمانیات ثلاثہ، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت. اس کے بعد 8 آیات میں اس ایمان کے ثمرات اور نتائج، اگر یہ ایمان دل میں ہو تو انسان کی سوچ میں، اس کے احساسات میں، اس کے عمل میں کیا فرق واقع ہوگا. اس اعتبار سے میرے نزدیک اس حجم کی صورتوں میں ایمان کی حقیقت کے موضوع پر یہ اہم ترین صورت ہے. ارشاد ہوتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. لہ الملک، بادشاہی اسی کے لیے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزم. وَلَهُ الْحَمْدُ، کل شکر اور کل ثنا اسی کے لیے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی تم میں سے ہے جو کفر کرتے ہیں اور کوئی وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں، حالانکہ پیدا کرنے والا تو سب کا وہی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اس میں اہل ایمان کے لیے تبشیر ہے، اہل کفر کے لیے انذار ہے. اہل کفر کے لیے دھمکی ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو ہماری نگاہوں میں، تمہارا کوئی عمل، تمہاری کوئی حرکت ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس میں دھمکی کا پہلو. لیکن یہی چیز اہل ایمان کے حق میں بشارت کی، جو بھی تم کر رہے ہو ہمارے علم میں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے دین کے لیے، ہمارے لیے جو اثار تم نے کیا، جو قربانی دی، ایسا نہیں ہے کہ مر گئے ہم اسے خبر نہ ہوئی، ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ کہ تم کر رہے ہیں. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین تخلیق فرمائے ہیں حق کے ساتھ، یعنی کھیل کود کے لیے نہیں، کوئی مشغلے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک سنجیدہ تخلیق ہے، باحکمت، بامقصد. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور اسی نے تمہاری نقشہ کشی کی ہے، اور کیا ہی اچھی نقشہ کشی کی. انسان ذرا غور کرے کہ کیسے ظاہری استعدادات اور باطنی کمالات اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرما دیے ہیں، تو یہ انسان جو ہے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ کا، کہ یہ اس کی تخلیق کا نقطہ عروج ہے، کلائمیکس ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اب جو کام اتنی محنت سے کیا گیا ہو، جیسے کہ ایک جگہ سورہ سعد میں ہم پڑھا ہے کہ اس انسان کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، لما خلقتم بیدی، تو یہ ایسے ہی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا کہ کوئی نتیجہ نکلنے والا نہ ہو. ایک دن تمہیں ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، آؤ گے ہماری طرف، پھر یہ کہ ہر ایک کو ہم اس کے کیفر کے دا تک پہنچائیں گے. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر یہ آیت بہت عظیم ہے کہ تین اطراف سے گھیرا ہے کہ کوئی چیز نکل نہ جائے باہر، کوئی شائبہ امکان نہ رہ جائے کہ یہ چیز شاید اللہ کے علم میں نہ ہو. یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں اس کے علم میں، کوئی چیز باہر نہیں رہی. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو، جو کچھ کے ظاہر کرتے ہو. ایک دوسری ڈائمنشن سے گھیراؤ کر لیا. ابھی ایک ڈائمنشن رہ گئی تھی، غور کیجیے گا اس پر. انسان جب کوئی چیز چھپاتا ہے تو بھی کانشسلی چھپاتا ہے، ارادے سے ظاہر کرتا ہے تبھی ارادے سے کرتا ہے. ایک تیسری ڈائمنشن یہ کہ بہت سی چیزیں وہ جو تمہارے سب کانشس مائنڈ میں ایجیٹیٹ کر رہی ہیں اندر ہی اندر، جس سے بسا اوقات انسان خود بھی واقف نہیں ہوتا، اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ میرا نفس مجھے کہاں اڑنگا لگائے گا اور کیا داؤ لگائے گا میرے ساتھ، کہ اونے منہ مجھے گرائے گا. فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، جو کچھ مخفی ہے تینوں کے اندر، اب اسی کو آپ ان کانشس مائنڈ اور سب کانشس مائنڈ جو ہے وہ سب اس میں گھیر لیجیے. اس لیے کہ اصل میں یہی تو چیزیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا ہوتا اور اس کے ساتھ کشمکش نہیں کی ہوتی، ان کو یہ نفس جو ہے ایسا داؤ لگاتا ہے کہ وہ بظاہر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، در حقیقت وہ اپنی کچھ شہرت کا مسئلہ یا اپنے دنیاوی اقتدار کا معاملہ یا دولت کمانے کا اس کو ایک ذریعہ بنا رہا ہوں. یہ ہے وہ تیسری ڈائمنشن. واللہ علیم بذات الصدور، جو کچھ تمہارے سینوں میں مخفی ہے چاہے تم خود بھی اس پر متنبع نہیں ہو، اللہ کے علم میں وہ. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، یہ چار آیات تو تھیں ایمان باللہ پر، توحید پر، ذات و صفات باری تعالیٰ پر. جیسے سورہ حدید کی چھ آیات بہت اہم ہیں، ایسے یہ چار آیات بہت ہیں. اب اس کے بعد دو آیتوں میں ایمان بالرسالت کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ایک عجیب بات اس میں آئی ہے کہ رسولوں کے بعد میں جو سب سے بڑی ٹھوکر لوگوں نے کھائی وہ کیا تھی، یہ ہم پڑھا ہے بار بار، یہ بات آئی ہے کہ ان انتم الا بشر مثلنا، ہمارے جیسے انسانوں کیسے مان لے کہ تم رسول ہو. رسول کوئی آسمان سے اترتا ہوا نظر آتا، پروں کے ساتھ یا اس کے ساتھ کوئی مخلوق ہی ایسی ہوتی، وہ ہٹو بچو کرتے ہوئے آگے چوبدار ہوتے، کوئی اس کے لیے سونے کے کنگن اتارے گئے ہوتے، سب کچھ تب مانتے کہ تم رسول ہو. لیکن یہ کہ ہم جیسے انسان ہو، دو ہاتھ دو پاؤں، کھاتے ہو پیتے ہو، بازاروں میں چلتے ہو، مال حاضر رسول، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، وہ اس کو ایک یہاں لائن میں لے آئے ہیں ایک آیت میں. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا آ نہیں گئی ہیں تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے. اب یہ نبأ کا لفظ نوٹ کیجئے، میں نے قصص النبیین اور انباء الرسل، یہ دو علیحدہ علیحدہ اصطلاحات آپ کو بتائی، مراد ہیں وہ رسولوں کو جو بھیجا گیا اقوام کی طرف اور انہوں نے انکار کیا اور وہ ہلاک کیے گئے. فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، ہلاک ہو گئی، نسیہ منسیہ کر دی گئی. لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے وہ کھنڈر نظر آ رہے ہیں، قومیں نہیں ہیں. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے اصل عذاب جو ہے جہنم کا وہ تیار ہے. ذالک بانہ، یہ اس لیے ہوا، کانت تاتیہم رسلہم، کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے، بالبینات واضح نشانیاں اور تعلیمات لے کر. فقالوا ابشر یهدوننا، تو انہوں نے کہا کہ کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا، کوئی فرشتہ ہوتا تو ہماری ہدایت پر مامور ہوتا، ہم مان لیتے. فکفروا، تو اسی بنیاد پر انہوں نے کفر کیا. وتولوا، اور پیٹ موڑ لی. واستغنى اللہ، جب انہوں نے پیٹ موڑ لی تو اللہ نے بھی شان استغنا کا اظہار فرمایا. واللہ غنی حمید، اللہ تو ہے ہی غنی اور حمید. اس میں بس ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہی مرض جو ہے اس کے دو پہلو ہیں ظہور کے. جب وہ رسول لوگوں میں موجود ہوتے تھے تو لوگ ان کی بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار کرتے تھے، اور بعد میں جو لوگ ان کی عقیدت میں غلو کرتے ہیں وہ ان کی رسالت کی وجہ سے بشریت کا انکار کرتے ہیں. مرض تو ایک ہی ہے، صرف یہ ہے کہ ظہور کی دو شکلیں ہیں، پھر ان میں غلو اور عقیدت کی وجہ سے انہیں آسمان پر بٹھانا، اس لیے کہ اس میں بڑی عافیت ہے، تاپ میں سجا کر دنڈوت کر لینا بہت آسان ہے، مدح کر لینا اور ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دینا، اس میں کچھ گرا سے جاتا نہیں، لیکن ان کا اتباع کرنا مشکل ہے.
اتباع کب کریں جب انہیں بشر مانیں؟ بشر کا اتباع ہم کر سکتے ہیں، فرشتے کا تو نہیں کر سکتے. یہ اصل میں دیوانہ بکار خیش ہوشیار لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو کسی وجہ سے کیا ہے. اپنے آپ کو اس اتباع اور اطاعت سے بچانے کے لیے انہوں نے وہ بشریت سے ان کو نکالا، الوہیت میں شامل کیا، چھٹی ہوئی. حضرت مسیح جب اللہ کے بیٹے ہو گئے تو اب ان کی پیروی تو نہیں کی جا سکتی نا، ثنا کی جا سکتی ہے، کافی تعریف کی جا سکتی ہے، جو چاہو کرو. زام الذین کفر، وہ تیسرا ایمان، ایمان بالآخرہ. زوم ہو گیا ہے، مغالطہ لاحق ہو گیا ہے ان کافروں کو، اللہ یبعثو کے وہ اٹھائے نہ جائیں گے. قل بلا وربی لتبعثو، یہ بڑی عجیب، بڑا عجیب انداز ہے. اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ. اب یہاں پس منظر میں رکھیے کہ کون ہے یہ جن سے یہ قسم کھلوائی جا رہی ہے. لوگوں کے سامنے تو یہ کلام محمد کی زبان سے نکل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی پوری شخصیت جو ہے اس کے پس منظر میں ہے کہ جس سے کبھی کسی کو جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، کیا وہ اس معاملے میں جب اتنے جزم کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر یقین وزن ہے، ان کی شخصیت کا وزن ہے. کوئی منطقی دلیل ہو نہ ہو، ان کی شخصیت کی دلیل. ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر جو کچھ تم نے کیا ہوگا وہ تمہیں جتلا دیا جائے گا. فذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر آسان ہے. تمہیں مشکل نظر آتا ہے باعث بعد الموت، یہ ہم نے بار بار پڑھا ہے. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم ہار گئے، تھک گئے ایک دفعہ بنانے کے بعد کہ اب دوبارہ بنا نہ سکیں گے؟ اب یہ سات آیات ہوئی کہ جن میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے. اب دیکھیے تین آیات میں دعوت ہے. یہ تو کلام خبریہ تھا نا، اللہ یوں ہے، یہ معاملہ یوں ہے، اس کی یہ صفت ہے، یہ کلام خبریہ ہے. اب کلام انشائیہ، مانو اس کو، وہ تو ہے، لیکن تمہاری نجات کا دار و مدار تو ماننے پر ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. والنور الذی انزلنا، اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا، یعنی قرآن حکیم. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع، وہ دن کے جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں، جمع کرنے کے دن. ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. جو اس روز کامیاب ہوا وہ کامیاب، جو اس روز ہار گیا وہ ہار گیا. اور وہ کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے، اس کی شرح ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا. یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ، وہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اسے داخل کرے گا ان باغات میں جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. خَالِدِینَ فِیہَا أَبَدًا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. ذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، یہ ہے جیت، یہ ہے بڑی کامیابی. اور ہار کیا ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اور انکار کیا ہماری آیات سے. فاولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ایک رکوع ختم ہو گیا ایمانیات ثلاثہ کی قدر تفصیل اور دعوت. اب آگے آ رہا ہے آٹھ آیات میں، یہ ایمان اگر حقیقتاً کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس کے ثمرات کیا ہے. ایمان ایسا درخت نہیں ہے جس پر پھل کوئی نہ لگتا ہو. تو اگر ہو واقعی ایمان، اگر تو صرف زبان کا ہے اقرار تو بات اور ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اسلام کے مرحلے پر کوئی شخص ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر حقیقتاً ایمان دل میں بیٹھ گیا ہو تو اس کے کیا ثمرات ہوں گے. سب سے پہلے انسان کے نقطہ نظر میں یہ تبدیلی کہ جو تکلیف بھی آتی ہے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی. لہذا شکوہ، شکایت، نالہ اور شیون اور فریاد اور چیخ پکار، اس کی بجائے صبر، یہ ہے کہ جو ایمان کا پہلا ثمرہ ہے. ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پڑتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر حقیقتاً ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کس چیز کی؟ صبر کی، تسلیم کی، رضا کی. اقبال کا وہ شعر بڑا پیارا ہے، فارسی کا ہے ذرا. بروں کشید ز پیچا کے ہست بود مرا، کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا، مجھے تو اس نے اس مقام تسلیم و رضا نے سارے پیچ و تاب سے نکال لیا اور ایک اطمینان اور سکون عطا فرما دیا. جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن سے ہوا ہے, تو ہر سے وعدہ باد وہ ہمارا مولا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ ہو تو ہم بھی سر تسلیم خم ہے. جو مزاج یار میں آئے نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. اور جو کچھ ہوگا اس کی اجازت کے بغیر تو پتا بھی ہلتے ہی ہلتا. تو لہذا جو اس کی رضا ہے ہم تیار حاضر. تو نہ خوف رہا نہ حزن, یہی ہے ولایت. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ ہے پہلی بات دنیا بیان. واللہ بکل شئ علیم, اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. دوسرا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ سیدھا سیدھا, ایک تو اندرونی احساسات کا نتیجہ تھا, ایک بیرونی انسان کا طرز عمل. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ کو مانا ہے تو اس کی اطاعت کرو, رسول کو مانا ہے اس کی اطاعت کرو. سیدھی سیدھی بات, دو اور دو چار کی طرح کی بات. نہیں مانتے ہو تو تم نے مانا نہیں ہے, اگر تم عمل نہیں کرتے ان کے احکام پر تو جھوٹ کہہ رہے ہو کہ تم نے مانا ہے. یہ صرف تمہاری زبان سے ڈالے کا قول ہم بے افواہم, ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے, حقیقت کوئی نہیں. اللہ کو مانا ہے تو اس کی اطاعت لازم, رسول کو مانا ہے اگر حقیقتاً اس کی اطاعت اور اس کا اتباع لازم. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پھر اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو انما علی رسولنا البلاغ المبین, ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں. تیسری چیز, جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتا ہے اس میں اس کا توکل, وسائل اسباب ذرائع دنیاوی جو بھی کسی بھی کام کے لیے مختلف چیزیں عام دنیاوی قانون کے تحت ضروری ہیں, ان سب کے لیے محنت کرو, کوشش کرو. اعدو لہم ما استطعتم, لیکن تمہارا بھروسہ تمہارا توکل صرف اللہ کی ذات پر. اسباب و وسائل کے بغیر بھی وہ نتیجہ نکال سکتا ہے, اور لاکھ اسباب و وسائل ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر اس کا اذن نہیں ہے. اگر یہ یقین نہیں ہے تو پھر ایمان در حقیقت دل میں ابھی گھسا نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اہل ایمان کو تو پھر اسی پر توکل کرنا چاہیے. توکل اسباب پر نہ ہو, توکل وسائل پر نہ ہو, توکل اسباب ظاہریہ پر نہ ہو, اسباب عادیہ پر نہ ہو, توکل صرف اس کی ذات پر. یہ یقین ہو وہ بغیر اسباب کے بھی کر سکتا ہے, اور اسباب کل کے کل جمع ہو تب بھی اگر اس کی مرضی نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس کا نتیجہ منفی نہ نکلے کہ آدمی جدوجہد چھوڑ دے. کام کرو, محنت کرو, اسباب و وسائل جتنے ممکن ہیں بروئے کار لاؤ, یہ بالکل دوسری بات ہے, لیکن تمہارا بھروسہ صرف مسبب الاسباب پر ہو, اسباب پر نہ ہو. چوتھی چیز بہت اہم, یہ تین باتیں تو تھی. ایک انڈیویجول کو اگر آپ ویژولاز کریں, تصور کریں اس کا, تو ایک اس کے اندرونی احساسات ہیں اور ایک اس کا ظاہری اعمال ہے کہ جو اس سے صادر ہو رہے ہیں. اب انسان چونکہ اس دنیا میں اکیلا نہیں ہے, بندھا ہوا ہے بندھنوں میں, اس کے دائرے ہیں قریب ترین ماں باپ بہن بھائی بیوی اولاد, یہ پہلا دائرہ ہے اہل و عیال. اس کے بعد دوسرا دائرہ, تیسرا دائرہ, ہوتے ہوتے کنبہ, قبیلہ, قوم, نوع انسانی, انسان ان سب میں بندھا ہوا ہے. اور ان سب کی کسی نہ کسی درجے میں محبت انسان کے دل میں طبعی طور پر موجود ہے. ظاہر بات ہے جو پہلا درجہ ہے اس کی سب سے پہلے زیادہ محبت ہوگی, بیویوں کی اولاد کی محبت سب سے زیادہ. اور یہی محبت پوٹینشیل ڈینجر ہے, یہ سرخ بتی ہے کہ یہی محبت ہے جو انسان سے غلط کام کرواتی ہے. انہی کی محبت میں اور انہی کی آسائشوں کے لیے اور انہی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے انسان حرام خوریاں کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ محبت نہیں عداوت ہے, تمہاری عاقبت برباد کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. اگر ایمان ہے آخرت پر تو آدمی کا اب نقطہ نظر بدل جائے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا, اہل ایمان تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں, ان سے بچ کر رہو. بی کوشس, محتاط رہو, ایسا نہ ہو کہ ان کی وہ طبعی محبت جو ہے وہ تم سے غلط کام کروا لے. لیکن جہاں یہ ایک طرف اس قدر زوردار بات کہی کہ دشمنی کا لفظ استعمال کر دیا, وہاں یہ قرآن کا توازن دیکھیے کہ دوسری طرف یہ نہیں کہ تم گھر میں گھسو تو معلوم ہو کہ کوئی پتہ نہیں کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے, وہ انداز نہ ہو, بلکہ محبت, ان پر نرمی, معاف کرنا, درگزر کرنا,
یہ بہت ضروری ہے، ورنہ تو یہ کہ بغاوت ہو جائے گی، پھر تربیت نہیں ہوگی، بغاوت ہوگی، رد عمل ہوگا. اور اکثر مذہبی گھرانوں کے اندر یہ فینومینن دیکھنے میں آتا ہے، جہاں بہت زیادہ سختی اور تکشف ہو اور بڑی خشکی ہے، معلوم ہوا کہ کہیں محبت کی چاشنی نظر نہیں آ رہی، تو ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. کمال ہے یہ قرآن مجید کا، تین الفاظ جمع کیے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم ڈھیل دیتے رہو، عفو کے معنی ہے لمبا کرنا کسی چیز کو، اسی لیے فرمایا عِفُ اللُّحَا، داڑیاں بڑھاؤ، داڑیاں لمبی کرو، وہ لفظ عفو ہے. ایک ہے کہ کسی کو فوراً پکڑ لیا، ایک ہے ڈھیل دی. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، صفح کہتے ہیں ذرا اس طرح سے رخ بدل لینا، دیکھا اندیکھا کر دینا، تم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے غلط حرکت کی ہے، لیکن یہ کہ ذرا چشم پوشی یا نظر انداز کر دینا، یہ اس کا صحیح ترین مفہوم ہے. وتغفروا، اور بخش دو، معاف کر دو. فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے، تم ان سے اپنی خطائیں معاف کروانا چاہتے ہو کہ نہیں، تو ان کی بھی خطائیں معاف کیا کرو. اب یہ ہے ایک دو طرفہ طرز عمل، خود تو رہو آن دی الرٹ، کوشس کہ ان کی محبت کی وجہ سے کوئی غلط کام نہ کر بیٹھنا، لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ ایسا ہی نہیں کہ ٹیرر بن کر ہی رہو، ایک دم دبا اور روب نہیں، بلکہ یہ کہ یہ دوسرا طرز عمل ان کی تربیت کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو کہ تمہارے اولاد اور تمہاری اموال یہ تمہارے لیے کسوٹی ہیں جن پر تمہیں اللہ پرکھ رہا ہے، مال دے کر دیکھ رہا ہے کیا کرتے ہو مال سے. انسان کے اندر جو کچھ ہے اسی سے ظاہر ہوگا نا، گلچھرے اڑائے گا، عیاشیاں کرے گا، اگر اس کے اندر یہ ہے. اور اگر اللہ کے اوپر ایمان ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، غریبوں کو دے گا، مسکینوں کو دے گا، پرکھا گیا، مال دیا پرکھا گیا، اولاد بھی پرکھا گیا. اولاد کی پرکھ کیا ہے؟ اگر کسی شخص کی اصل ایمبیشنز جو ہیں ان کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اولاد کو دیکھیے کہ اس نے اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی، خواہ اس نے خود کتنا ہی لبادہ دینداری کا اوڑھا ہوا ہو، اور وہ بہت بڑا کوئی فرض کیجئے کہ دینی اعتبار سے کوئی بڑی شخصیت بھی ہو، لیکن نظر یہ آ جائے گا اس نے اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی، اصل شخصیت اسی وہ ہے. اس لیے کہ یہ ہے وہ چیز، بیرومیٹر ہے یہ، بتائے گی. یہ دوسری بات ہے کہ ایک شخص انتہائی کوشش کرے پھر بھی اولاد اس راستے پر نہ آئے، جزوان یا کلیتن، اور دوسری بات اس کی کوشش کیا ہے، اس نے کیا بنانا چاہا. ایسی مثالیں تو بہت ہی شاد ہوتی ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی کے چار بیٹے اللہ نے دیے اور چاروں امام وقت، یہ تو ایک بہت ہی شاد مثالوں میں سے سمجھیے. حضرت نوح علیہ السلام کو چار بیٹے دیے تھے تو ایک تو سامنے غرق ہوا، تین ہی بچے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ چیز جو ہے اس اعتبار سے فیصلہ کن ہے کہ دیکھ کر آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کی اصل ویلیوز کیا ہیں. جو کچھ وہ اپنی اولاد کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اصل میں باطن کے اعتبار سے وہ ہے، نہ کہ وہ جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے لبادے اوڑھتا ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور جان لو کہ اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر. فتق اللہ، اب یہ جس طرح وہاں سات آیتوں کے بعد تین آیات کے اندر دعوت دی گئی تھی، اسی طرح پانچ میں وہ ثمرات بیان کر دیے. اب انشائیہ کلام، فتق اللہ مستطعتم، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے حد امکان میں ہو. واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو، لگاؤ دو اللہ کی راہ میں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو کوئی اپنے جی کے لالچ اور بخل سے بچا لیا گیا تو وہی ہے جو فلاح کو پہنچنے والا ہے. ان تقرض اللہ قرض الحسنا، سورہ حدید کے ساتھ جوڑیے گا، وہاں کیا تھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرض الحسنا، یہاں کیا فرمایا، ان تقرض اللہ قرض الحسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے، یغفر یضاعف لکم، ایک تو یہ کہ وہ تمہاری اصل رقم کو دگنا کرتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، مزید یغفر لکم، تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. واللہ شکور حلیم، اور اللہ بہت قدردان، قدر افزائی فرمانے والا اور بہت حلیم ہے. تم اتنے کچھ رکھتے ہوئے بھی اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تب بھی وہ فوراً تمہارا ہاتھ نہیں روک رہا، اپنا دسترخوان سے تمہیں اٹھا نہیں رہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے اپنا خان نعمت پھر بھی پھیلایا ہوا ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے چھپے اور کھلے کا. العزیز الحکیم، زبردست ہے، کمال حکمت والا. اب اس کے بعد جو دو صورتیں ہیں، سورہ طلاق اور سورہ تحریم، ان میں ایک جو مضمون کا
ربط ہے اس کو سمجھ لیجئے. میں نے یہ عرض کیا تھا پہلے بھی جب سورہ نساء ہم پڑھ رہے تھے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ عائلی زندگی کے بارے میں احکام آئے, معاشی زندگی کے بارے میں چند احکام, سیاسی زندگی کے بارے میں چند آیات نکلیں گی پورے قرآن مجید میں سے, 8-10 نکال لیں گے اس سے زائد نہیں, کوئی کھینچ تان کرے تو دوسری بات ہے, اگرچہ ان میں پوٹینشلی پورا نظام موجود ہے, تفصیلی احکام نہیں ہے. تفصیلی احکام آپ کو ملتے ہیں گھریلو زندگی, اس پر سورہ بقرہ میں, سورہ نساء میں, سورہ مائدہ میں, سورہ نور میں, سورہ احزاب میں, سورہ مجادلہ میں آپ نے دیکھا کہ کس قدر تفصیل کے ساتھ احکام آئے. اب آخری یہ دو صورتیں بھی اسی موضوع پر ہیں, اور اس میں ربط یہ ہے کہ گھریلو زندگی کا نقطۂ آغاز ایک مرد اور ایک عورت کے مابین رشتہ ازدواج سے. ان میں دو انتہائی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں, عدم موافقت اتنی ہو کہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے, سیپریشن, ساتھ نہیں نبھ رہی, اور ایک یہ کہ باہمی محبت اتنی ہو جائے کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ کے حدود کے خلاف کوئی کام شروع ہو جائے, یعنی ایکسٹریمز ہیں. تو سورہ طلاق میں پہلی صورت اور سورہ تحریم میں دوسری کا ذکر ہے. فرمایا یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا طلقتم النساء, اب دیکھیے خطاب واحد سے تھا, آگے طلقتم جمع ہو گیا, اس لیے کہ اصل میں یہ حضور ہی سے صرف نہیں ہے, بات جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے حضور کو مخاطب کر کے کہا گیا. جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو, فطلقوهن لعدتهن, تو اس طلاق کے معاملے میں عدت کا پورا پورا لحاظ رکھو, واحصوا العدة, عدت کا حساب رکھو, واتقوا اللہ ربکم, اللہ سے ڈرتے رہو, اس کا تقوی اختیار کر جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوهن من بيوتهن, جب تک عدت پوری نہ ہو جائے انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو, وہ وہیں رہیں. ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشة مبینة, اور وہ خود بھی نہ نکلیں اپنے گھروں سے, وہیں رہیں. ایک امکان ہے کہ اگر کوئی بہت ہی بے حیائی کی کوئی حرکت کسی سے ہو تب کوئی معاملہ دوسرا ہو سکتا ہے, ورنہ یہ ہے کہ نارملی یہی شکل رکھو کہ جس کو طلاق دی ہے اپنی بیوی کو اس کو گھر میں رکھو. اور اس میں بڑی حکمت ہے, عدت کے اندر اندر اگر ان کے درمیان پھر وہ معاملہ زن و شوکہ ہو گیا تو طلاق ختم. اس کا مطلب یہ ہے کہ رغبت ہے ایک دوسرے کی طرف, وہ کوئی وقتی غصہ تھا, جوش تھا, اس کے اندر آ کر وہ بات کر دی گئی, ورنہ یہ کہ ان میں موافقت کا امکان ہے, لہذا ان کا وہاں پر رہنا جو ہے اس اعتبار سے اس کے اندر مصلحت ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اور اسی یہ اللہ کی حدود ہے. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا وہ اللہ کا کیا بگاڑے گا, وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا, اپنی جان پر ستم توڑے گا. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا, تم نہیں جانتے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی شکل پیدا فرما دے. اس ٹکڑے پر میرے نزدیک جتنی توجہ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے, اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے بیان کیا کہ اس میں امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کرتے, جب رہ رہے ہوں گے قریب تو کسی وقت بھی اگر وہ صورت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ طلاق ختم عدت کے اندر اندر, تو یہ شکل جو ہے بہتری کی. اور اگر تم نے سیپریٹ ہی کر دیا ان کو تو اس کا کوئی امکان نہیں رہا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور جب وہ اپنی اس مدت کو پہنچ جائیں, عدت کی مدت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو اب وہ فائنل وقت آ گیا ہے, یا تو اب روک لو انہیں معروف طریقے پر, یہ نہیں کہ تنگ کرنے کو اور انہیں ستانے کو ان کو گھر میں روک لیا جائے, یا پھر فارقوهن, یا مفارقت اختیار کرو ان سے, وہ بھی معروف اور بھلے طریقے پر. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ, اور اپنے دو معتبر اور قابل اعتماد گواہ بھی اس پر بنا دو. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, اور گواہی کا چونکہ ذکر آ گیا تھا, قائم رکھو گواہی کو اللہ کے لیے. اس میں گویا کہ ان شہداء کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی امانت ہے تمہارے پاس, اب اس کو قائم رکھو, اس کی حفاظت کرو. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے, نصیحت تو سب کو کی جا رہی ہے لیکن فائدہ تو وہی اٹھائیں گے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور آخرت کا کوئی خیال ہوگا, باقی تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہی ربط ہے اس میں کہ قرآن مجید ہدل للناس بھی ہے, تمام انسانوں کے لیے ہدایت, لیکن اپنے سے استفادہ کرنے والوں کے اعتبار سے یہ ہدل للمتقین ہے. یہی میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا سورہ احزاب میں کہ حضور تو اسوہ کاملہ ہیں تمام نوع انسانی کے لیے، لیکن حقیقت میں فائدہ کون اٹھائے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، آخرت کا پر یقین رکھتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت کے ساتھ، وہی حضور کے اسوے سے اور حضور کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق پائے گا۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ کہ بظاہر تو محسوس ہو رہا ہے کہ تمام دروازے بند ہیں، لیکن اللہ ایسی طرف سے راستہ کھول دے گا کہ اسے پتہ بھی نہ ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے حضور کے جو حالات تھے سن 10 نبوی میں، کہ جب حضور گئے ہیں طائف مکے سے مایوس ہو کر، اور طائف میں جو کچھ ہوا وہ مکے میں پورے 10 برس میں نہیں ہوا تھا، تو واپس جب آ رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کسی طرف سے امید کی کوئی کھڑکی کھلی نظر نہیں آ رہی۔ مکے میں داخل ہوئے ہیں تو ایک مشرک اور کافر کی پناہ لے کر داخل ہوئے، یہ حالات ہیں، مایوس کن ہونے کا یہ حال ہے، لیکن اللہ تعالی نے کھڑکی کھول دی۔ اگلے ہی سال 10-6 افراد جو ہے مدینے کے ایمان لے آئے، اس سے اگلے سال 12 ہو گئے۔ انہوں نے بیعت کی، فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ ایک ہمیں کوئی دیجیے اپنا شاگرد جو ہمیں قرآن پڑھائے، مصعب بن عمیر کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک سال کی کمائی 72 افراد اور 3 عورتیں لا کر، 72 مرد اور 3 عورتیں حضور کی جھولی میں انہوں نے ڈال دیے۔ بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، دار الہجرت بن گیا مدینہ منورہ، وہاں انقلاب آ گیا مدینہ میں، حالانکہ حضور کے قدم وہاں پہنچے ہی نہیں ابھی تک۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان تک نہ ہوگا۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ پر توکل کر لے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امره قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ اپنے کام پورے کر لیتا ہے۔ یہ سورہ یوسف میں بھی یہ مضمون آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، لہذا کسی کو اس اعتبار سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کا اللہ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، آپ چاہیں ابھی ہو جائے تو ابھی نہیں ہوگا، وہ ہتیلی پر سر سو جمانا جو ہے یہ نہیں ہوگا، یہ تو خواہشات ہیں آپ کی، اللہ نے اندازہ مقرر کیا، ہر کام کا محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، جو بھی اس کے قواعد ہیں، ضوابط ہیں، اس کے مطابق صحیح طریقے پر صحیح موسم میں ہل چلاؤ گے اور بیج ڈالو گے اور سیچو گے کھیتی کو، تبھی تمہیں وہ فصل ملے گی، ورنہ نہیں۔ اس لیے ہر چیز کا اس نے ایک اندازہ بنا دیا ہے، باقی یہ کہ اللہ جو اس کو کرنا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ واللائی یئسن من المحیض، وہ عورتیں کہ جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی اس عمر سے آگے گزر چکی ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، یعنی تب تم، اگر ان کے معاملے میں اب عدت کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ عدت تو مقرر تھی نا، 3 قروء، 3 مرتبہ حیض کا آنا اور پھر پاک صاف ہو جانا عورت کا، تو اب اگر وہ حیض آئی نہیں رہا تو فرمایا فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت جو 3 مہینے ہو جائے گی معین۔ واللائی لم یحضن، اور ایسا بھی چونکہ ہوتا تھا، بچپن کی شادیاں ہیں، ابھی بچی کو حیض شروع بھی نہیں ہوا ہے، ان کا معاملہ بھی یہ ہوگا کہ اگر ان کو کسی کو نکاح ہو گیا تھا پھر طلاق دینی ہے، تو پھر یہ کہ ان میں بھی وہی 3 مہینے کی مدت ہوگی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور جو حمل والیاں ہوں، اَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ، ان کی عدت ہے وضع حمل، چاہے آج طلاق دی اور کل ولادت ہو گئی تو عدت ختم، ایک ہی دن کے اندر عدت ختم، اور اگر 6 مہینے 7 مہینے کے بعد ولادت ہوئی ہے تو اس وقت تک وہ عدت رہے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو دور کر دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کا اجر جو ہے اس کو بہت بڑھا دے گا۔ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ، اب جن کو تم نے طلاق دی ہے یہ نہ ہو کہ اب ان کو کسی کوٹھڑی کے اندر جو ہے علیحدہ گھٹیا درجے کا، جو بس ٹھیک ہے جی اللہ نے حکم دیا رکھنا تو ہے، تو اسے فلاں کوٹھڑی میں جو ہے وہ سرونٹ کوارٹر کے اندر پہنچا دو، تو یہ بات غلط ہے۔ انہیں رکھو اپنی ہی جو تمہاری حیثیت ہے، جو تمہارا سٹیٹس ہے، اس کے مطابق ان کو سکنا دینا ہوگا. اسکنوہن من حیث سکنتم، جہاں تم خود رہتے ہو، من وجدکم، اپنے مقدور کے مطابق. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ کہ تم ان کو ضیق میں مبتلا کر دو، تنگی کے اندر مبتلا کر دو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والیاں ہیں، فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان کا نان نفقہ، ان کا خرچ جو پورا ہے، وہ دو جب تک کہ وہ حمل سے فارغ نہ ہو جائیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ، اب ظاہر بات ہے کہ اولاد تو چونکہ اسلامی شریعت کی روح سے مرد کی ہے، شوہر کی ہے، تو وضع حمل ہو گیا، ادھر چونکہ اس نے رجوع نہیں کیا تو طلاق واقع ہو گئی، عدت پوری ہو گئی. تو اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ اس کا دودھ کون پلایا؟ وہ اب ماں جو ہے وہ اس کی بیوی تو نہیں، اس کے باپ کی بیوی تو نہیں رہی. تو اگر وہ دودھ پلائے گی تو گویا وہ تمہارا ایک کام کر رہی ہے، یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، اولاد اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ تمہارے لیے اب اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہو جائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں اس کا بھی اجرت، اس کا بدلہ جو ہے وہ دو، اتنے عرصے کے لیے ان کے کھانے پینے کا سامان تم کرو. وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور اس کے لیے معروف طریقے پر آپس میں ایک معاملہ طے کر لو. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم زدم زدہ میں آ گئے، آخر طلاق کا معاملہ ہے، تو وہ خوش دلی کے ساتھ تو سیپریشن آر آلویز پینفل، تو اگر تم زدم زدہ میں آ گئے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو پھر کوئی اور عورت اسے دودھ پلائے، پھر لازم نہیں ہے کہ وہی ماں جو ہے وہ دودھ پلائے، کسی اور سے دودھ پلواؤ. ماں کا بھی ہو سکتا ہے، ہمارا تو اصل میں معاشرہ کچھ اور ہے، وہاں کا رنگ کچھ اور تھا، ماں جو ہے وہ کہتے میں کیوں پلاؤں اس کو دودھ جس نے مجھے طلاق دے دی ہے اس کے بچے کو. وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سانپ اس کا سپولیا جو ہے، میں اپنے دودھ سے کیوں پالوں اس کو. تو جب غصے میں جب معاملہ آتا ہے، اور جب طلاق کا معاملہ، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بات کسی تلخی کی حد کو پہنچی ہوتی، تو اس میں یہ کہ ہدایت دیتی پھر کوئی اور عورت دودھ پلائے. لینفق ذو ساعۃ من ساعتہ، اور یہ جو ہم نے حکم دیا ہے خرچ کا، تو جو زیادہ وسعت والا ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، اور جس پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کچھ رزق میں تنگی کر دی گئی ہے، تو جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اور اللہ کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اتنی ہی جتنا کچھ کہ اللہ نے اسے دیا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ عن قریب عسر کے بعد یسر بھی پیدا فرما دے گا. وَقَائِي مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کی بات ماننے سے انکار کیا. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان سے حساب لیا، بڑا سخت حساب. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو عذاب دیا، وہ عذاب بھی بہت ہی آفت والا، بہت ہی سخت. فذاقت وبال امرہا، تو انہوں نے چکھ لیا اپنے کیے کا مزہ. وکان عاقبت امرہا خسرا، اور ان کا معاملہ جو اب عاقبت کا ہوگا اور آخری انجام جو ہونے والا ہے، وہ بھی ہلاکت اور بربادی کا ہے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. فتق اللہ یا اولی الالباب، تو اے ہوش مندو، اے عقل والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہارے لیے یہ ذکر نازل فرما دیا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو، اس کو پکڑو، اس کو حرز جاں بناؤ. جیسے کہ میں نے نوٹ کروایا تھا سورہ مریم میں کہ حضرت یحییٰ سے کہا گیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اسے. رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، ایک رسول آئے ہیں تمہارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں اللہ کی آیات، اور آیات بھی کون سی، مبینات، جو بہت ہی ہر چیز کو روشن کر دینے والی ہے، کسی معاملے میں بھی اس نے گنجلک پن نہیں چھوڑا ہے. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ نکالے یا رسول نکالے، یہ یخرج کو فاعل جو ہے، یہ دونوں ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اندھیروں سے روشنی کی طرف. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور عمل کرے گا نیک، یدخل ہو جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ انہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ له رزقا، اور اس کے لیے اللہ نے پھر بہت عمدہ رزق فراہم کیا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن،
وہ اللہ ہے جس نے آسمان 7 آسمان تخلیق فرمائے اور زمین بھی اتنی ہی. یہ ذرا متشابہات میں سے اس آیت کو شمار کیجئے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ زمینیں بھی 7 ہیں. ایک مضمون اس کا بظاہر یہ نکلتا ہے مفہوم, یا یہ کہ ہمارے اس زمین کے بھی کچھ 7 طبقات ہیں یا 7 اس کے اجزاء ہیں. اللہ اعلم, اب اس میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. یتنزل الامر بینہن, اللہ کا حکم جو ہے وہ نازل ہوتا رہتا ہے ان کے مابین. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تاکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما, اور اللہ نے ہر چیز کا علم کا احاطہ کر لیا ہے, کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات المستقیم.